بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعے میں صحابہ کرام کی عظمت فضیلت اور اہمیت سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی اسی کے حوالے سے کچھ باتیں اور ذہن میں رکھیں ویسے ان کی جو سیرت ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو کتابوں میں بہت سے صفحات پر مشتمل ہے سینکڑوں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہوتی ہیں جو ذہن میں آتی ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں گزشتہ یہ بتایا گیا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمارے لیے سب سے مقدس سب سے عظیم شخصیات ہیں ان سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی جز ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے عقیدوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بغضہم حبہم دین و ایمان ان سے محبت کرنا دین اور ایمان کی نشانی ہے وبغضہم کفر و نفاق اور ان سے بغض رکھنا قلبی طور پر ان سے دور ہونا یہ نفاق کی اور کفر کی علامت ہے اور امت کے صحابہ میں چاہے ادنا درجے کے صحابی ہی کیوں نہ ہو امت کے سارے اولیاء سے وہ افضل ہوتے ہیں کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چونکہ انسان ہیں اس لیے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کو تنبیہ نہیں پکڑ نہیں فرمائیں گے اللہ نے ان کو دنیا ہی میں معاف فرما دیا کیونکہ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سارے کے سارے صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا نیکی کا اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کی مقبولیت کی اللہ کے ہاں جنت کی بشارت کی قرآن اور حدیث میں بے شمار گواہیاں موجود ہیں پھر بھی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے بارے میں ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں جس قسم کی بھی ہوں اس کو بنیاد بنا کر ان کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کی عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ان کے علمی اختلافات ہیں کچھ ان کے امارت اور خلافت کے حوالے سے اختلافات ہیں اس کے پس منظروں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہی چیزیں بنیاد بن گئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر صحابہ کو تولنے کے لیے ایک بات ہمارے بڑوں کی بڑی اچھی یاد آئی فرماتے ہیں کہ جیسے نماز میں غیر نمازی کا لقمہ دینا صحیح نہیں ہے امام نماز پڑھ رہا ہے مقتدی نماز میں ہے کوئی تیسرا آدمی جو وضو کر رہا ہے جو چل رہا ہے کوئی پھر رہا ہے امام کو غلطی ہو جائے تو وہ لقمہ دے دے تو اس کے لیے لقمہ دینا صحیح نہیں ہے اور امام اگر ان کا لقمہ لے لے گا تو امام کی نماز مقتدیوں کی نماز سب کی فاسد ہو جائے گی مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے وہی آدمی لقمہ دے سکتا ہے امام کو جو نماز میں ہوں اچھا یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں مسائل کے بعد نکلی کہ لقمہ دینے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب غلطی کی اصلاح نہ ہو اور بظاہر دشواری نظر آ رہی ہو اس وقت لقمہ دینا چاہیے یہ نہیں کہ بھائی فوراً غلط پڑھتے ہی ہم نے لقمہ شروع کر دیا وقف کرتے ہی لقمہ شروع ہو گیا منہ سے غلط لفظ نکلتے ہی لقمہ شروع ہو گیا نہیں ائمہ حرمین کی قرأت کو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا بڑا پیارا انداز ان کا ہوتا ہے ایک آیت پڑھ رہے ہیں امام حرم، پوری آیت کے غلطی ہو گئی، پوری آیت جب تک ختم نہیں ہوتی مختری حضرات آرام سے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیچھے چار پانچ امام ہوتے ہیں، اگر ایک امام کسی وجہ سے نماز نہ پڑھائے تو وہ لقمہ دے، وہ نماز پڑھا لیں، غلطی ہو جائے تو وہ لقمہ دے دیں. اماموں کی ایک جماعت ہوتی ہے ہر نماز میں، غلطی، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، بھول ہو جاتی ہے، ویسے بھی انسان کو بھول ہو جاتی ہے، تو کبھی کسی وجہ سے بھول ہو گئی، کچھ ہو گئی، تو پوری آیت کے ختم ہونے تک انتظار کرتے ہیں، ایسی آیت ہے مثال کے طور پر، یا وقف ہونے تک آرام سے ٹھہرتے ہیں. جب یہ دیکھا کہ بھائی امام نے اپنی غلطی کو صحیح نہیں کیا، وہ آگے پڑھ رہے ہیں، پھر جب وقف ہوتا ہے تو وقف کرنے کے بعد جب امام خاموش ہوتا ہے اس وقت لقمہ دیتے ہیں، وہ سنے گا بھی سمجھے گا بھی، امام پڑھ ہی رہا ہے، ہم پیچھے سے اپنی لقمہ دیے جا رہے ہیں، وہ سنے گا نہیں سمجھے گا نہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لقمے میں ایک اصول یہ بھی ہے، جتنا جلدی ہو سکے لقمہ نہیں دینا چاہیے، تاخیر کرنی چاہیے کہ بھائی ہو سکے خود ہی وہ اپنی نماز کی اصلاح کر لے، کیونکہ امام کا مقام ہی ویسا ہے. تو غیر نمازی امام کو لقمہ نہیں دے سکتا. تو اسے سمجھایا ہے ہمارے بڑوں نے ایک مثال دے کر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ جماعت، جماعت عظیمہ مقدس جماعت ہے، کہ جو صحابیت میں شامل نہیں ہے اس کو حق ہی نہیں ہے لقمہ دینے کا، صحابہ کے بارے میں قابل ہی نہیں ہے اس بات کا، غیر نمازی کا لقمہ دینا جائز ہی نہیں ہے. تو غیر صحابی کا صحابی کے بارے میں کچھ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، وہ اتنی اونچی شخصیات ہیں، اتنی مقدس شخصیات ہوتی ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے میرے دوستوں. قرآن و حدیث آپ پڑھیں گے، ان کی شان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، کبھی حضرت امیر معاویہ ہیں، کبھی کسی اور صحابی ہیں، کبھی کسی اور صحابی کی سنتیں ہیں، کبھی خلفائے راشدین کی سنتیں ہیں، یہ معمولی نہیں ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمر، حضرت عمر، یہ عمر کی بدعت ہے، یہ عثمان کی بدعت ہے، یہ فلاں کی بدعت ہے، نعوذ باللہ. ہمارے نوجوان جو ہے تھوڑی سی باتیں پڑھ کر بڑی زبان درازی کرتے ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس پر. تھوڑا سا مطالعہ کر لیا، اردو انگریزی کی کچھ کتابیں ہم نے پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سنتوں کے قائم ہونے کا پہلے ہی سے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ سنتیں قائم کریں گے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا، وہ ہدایت یافتہ ہیں، میرے بعد ان کی اقتدا کو پکڑ لینا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کل عمل لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا، وہ عمل جو صحابی نے نہیں کیا ہے مت کرو، کیونکہ صحابی کا جو عمل ہوتا ہے وہ مقبول عمل ہے اللہ کے پاس، صحابی کی جو سنت ہے، صحابی کا جو فعل ہے، امت کے لیے نمونہ ہے وہ. تو اس لیے جو بات عرض کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ان سے بغض یا ان کے بارے میں تانو، تشنیع، تنقید، تبصرہ یہ کرنے کا ہم کو حق ہی نہیں ہے. ان کے جو اختلافات ہوئے ہیں، بہت سے قسم کے اختلافات ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام میں خود آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، علمی اختلافات. ایک مثال میں دیتا ہوں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کے پاس جا رہے تھے، ان لوگوں نے بدعہدی کی تھی، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، صلح کی خلاف ورزی کی تھی ان لوگوں نے. تو حکم ہوا تھا کہ اے نبی آپ ان کے پاس جائیے، ان کا رخ فرمائیے اور ان کو ان کے کیے کی سزا دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی آدمی یہاں نہ ٹھہرے، اور ظہر کی نماز کے بعد کوئی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے، ہاں بنو قریظہ جا کر اس کو عصر کی نماز پڑھنا ہے، بنو قریظہ میں نماز پڑھے جا کر. چنانچہ صحابہ اکرام نکلے، حکم تھا فوراً. عجیب و غریب ان کی اتباع جو ہے نا ملتی ہے ہم کو، یہ نہیں ہوتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے ایسے ہیں، مجھے یہ ضرورت ہے، میری یہ خواہش ہے، میرا مجھے مرض ہے، مجھے فلاں ہیں، مجھے فلاں ہیں. صحابہ میں ایسے بہانے نہیں ملتے. ہمارے لیے تو زندگی بڑی آسان ہے، ہمارے لیے تو ہیلے بہانے ہزاروں ہیں، ان کے پاس ہیلے بہانے نہیں ہوتے تھے. نبی کے حکم کا انتظار ہوا کرتا تھا کہ کیسے کب حکم ہوگا، بس نکلنا ہے ہم کو. تو صحابہ سارے کے سارے چلے، درمیان میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا ہے، تو ہم وہیں پر نماز پڑھیں گے چاہے ہماری نماز قضا ہو جائے. چنانچہ کچھ صحابہ تو وہیں پہنچے، وہیں پر عصر کی نماز ادا کی. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کا منشا یہ تھا کہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، سفر کے لیے نکل جانا ہے اور بنو قریظہ کے لیے چلے جانا ہے، راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. نماز کے بعد دونوں فریق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. دونوں نے اپنی اپنی بات ذکر کی تو حضور مسکرائے اور دونوں کی تصفیہ فرمائی, خاموشی اختیار کی. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ تم صحیح تم غلط ہو. صحابہ کا دونوں عمل یہاں پر سامنے موجود ہے. عمل میں ایک اختلاف کے, علمی اختلاف کی ایک مثال یہاں پر موجود ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اختلاف ہو اس طرح کا تو یہ اللہ تبارک, تو یہ باعث اجر ہے, یہ اجتہاد ہے ان کا, اجتہادی طور پر ان سے غلطی ہوئی. اگر غلط ہوتا, کوئی حق ہوتا, کوئی باطل ہوتا, تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی فوراً فرما دیتے کہ بھائی تم نے صحیح کیا, تم نے غلط کیا, تم پر اجر ہے, تم پر وعید ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے, یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, دونوں صحیح ہیں. دونوں کی حضور نے خاموشی اختیار کی. حضور کا خاموشی اختیار کرنا خود صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. نکیر نہ فرمانا, کسی چیز پر انکار نہ فرمانا, یہ دلیل ہے صحیح ہونے کی. ایک مثال میں نے دی ہے یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلافات ہوئے ہیں, الگ الگ اعتبارات سے علمی اختلافات ہوئے ہیں, امارت کے اختلافات, خلافت کے اختلافات, فلاں اختلافات. اس میں ہم کو زبان گوئی کا حق نہیں ہے, بس یہ ہم کو کہنا ہے کہ بھائی اگر کوئی ظاہر سی بات ہے کہ ایک حق پر ہیں اور ایک خطا پر ہیں, جن سے خطا ہوئی وہ اجتہادی خطا تھی ہو بس, اور اجتہادی خطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے. اجتہادی خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا, اجتہادی خطا پر ہے. جنگ جمل کا جو واقعہ پیش آیا, جنگ صفین کا جو واقعہ پیش آیا, یا اور بھی قسم کے جو بھی واقعات پیش آئے ہیں, اس کے اچھا ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سازشیں ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میرا ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کے حوالے سے بات کروں گا. دشمنان اسلام کی شروع ہی سے یہ سازشیں رہی ہیں کہ اسلام کو, مسلمانوں کو ہر دور میں ذلیل و رسوا کیا جائے, پست کیا جائے, اور جو ان کو ختم کرنے کی, جو ان کو بدنام کرنے کی ذلت و رسوائی کی شکلیں ہو سکتی ہیں, تدبیریں ہو سکتی ہیں, وہ ان لوگوں نے کی ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب آپ مکے میں تھے, اخیر حد تک ان لوگوں نے یہ کوشش کر لی کہ قتل کرنا ہے. اس رات قتل کا منصوبہ تھا. اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ. اس حد تک وہ آگے چلے گئے. مدینہ منورہ آئے تو آپ نے قبائل سے صلحیں فرمائیں, جتنے یہاں پر یہودی بسنے والے تھے ان سے مصالحت حضور نے فرمائی, اور ان سے معاہدہ ہوا. معاہدے یہ ہوئے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. سیاسی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتظامی صلاحیت تھی, ان واقعات میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اسلام کو, سیاست کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑتے. مدبرانہ حکمتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے سیاسی اعتبار سے, حکومتی اور انتظامی اعتبار سے, خلافتی اعتبار سے تھے, امارت کے اعتبار سے تھے, وہ ہمارے لیے, مقتدر حضرات کے لیے, قوم کے مقتدر حضرات کے لیے, لیڈر حضرات کے لیے نمونہ ہیں. سیاست اسلام سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. موجودہ جو سیاست ہوتی ہے وہ اسلام سے علیحدہ چیز ہے کہ جس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے, غداری ہوتی ہے, دھوکہ دہی ہوتی ہے, قوم کو لوٹا جاتا ہے, قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی حرکتیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر سود ہے, فلاں ہیں فلاں ہیں, ہر چیز کا جواز ہے, ہر چیز کی آزادی ہے. یہ اس کو آپ سیاست کا نام دے سکتے ہیں, جو غلط ہے. لیکن جو امارت ہوتی ہے, جو حکومتی انتظام, جو مملکت کو سنبھالنا ہوتا ہے, وہ دورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سارے انبیاء نے کیا ہے. وہ سارے انبیاء کرام دینی اعتبار سے بھی امت کے مقتدا تھے, دنیاوی اعتبار سے بھی امت کے مقتدا تھے. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کتاب لے کر آ کر احکام کے جو ہے نا انہوں نے پہنچا دیا. نہیں, اپنے زمانے میں ہر وقت جو ہے نا وہ قوم کے مقتدا دونوں اعتبار سے رہے ہیں. قوم ان کے تابع رہی ہے ہر چیز میں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. سیاست ہے اسلام کے اندر. موجودہ جو سیاست ہے اس کا کوئی تصور, اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. بنو نذیر نے, بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی. غزوہ احزاب سن 4 ہجری میں پیش آیا. اس میں یہی تھا کہ یہود جو ہے عربوں کے ساتھ مل گئے, کفار مکہ کے ساتھ مل گئے. کئی قبیلے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوئے اس وقت مدینہ منورہ میں. یہاں سے سازشیں تو اس وقت سے شروع ہو گئی. اسلام کو پھولتا ہوا, بڑھتا ہوا, وسیع ہوتا ہوا دیکھ نہیں پا رہے تھے وہ لوگ. بدنام کرنے کی کوشش تھی, تو ان سے پیچھے سے ان سے ہاتھ ملا لیا اور سارے قبیلے عرب کے آ گئے اور ایک بار یہ حملہ کرنا چاہا تاکہ صحابہ کا اور خود حضور کا, نعوذ باللہ, اسلام کا جو ہے نا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے. منشا یہی تھا کہ اسلام کو ختم ہی کر دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے, جیسا کہ آج کل کے کوئی کوئی حکمران اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک ساتھ جو ہے نا خاتمے کا فیصلہ کر کے اقدام کر دیا کوئی. لیکن حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اسباب کچھ بھی نہ ہو, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ معاملہ یہی فرمایا. پوری پوری قوم دشمن ہوتی تھی, اللہ پاک ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم دشمن ہے، اللہ نے پانی نازل کیا، غرق کر دیا اسے ریتی یعنی ریت کے میدان کے اندر، جہاں پر کشتی کے چلنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ تانے دیا کرتے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی قوم کے لوگ کہ نوح تم کشتی بنا رہے ہو، یہ کشتی کہاں چلے گی، ہے کیا اس صحرا میں چلے گی، پانی کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پانی نازل کرنے والے، کشتی کو پانی میں چلانے والے ہم ہیں، بتائیں گے کہ پانی کا جب آئے گا وقت کیسے پانی کو نازل کریں گے۔ اس ریت کے میدان میں سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی۔ ظاہری طور پر کوئی اسباب موجود نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پوری قوم میں اکیلے لڑنے والے تھے، آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے حفاظت اور مدد و نصرت فرمائی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے بنی اسرائیل کی فوج ہے 6 لاکھ سے زیادہ، سامنے پانی موجود ہے، سمندر دریائے نیل موجود ہے، غرق ہونے کا اندیشہ ہے، قوم کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اس موقع کے اوپر کہ بھائی موسیٰ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ کہاں گیا، ہم تو بچنے والے تھے، پیچھے ہمارے دشمن موجود ہیں، سامنے جو ہے نا پانی موجود ہے، پیچھے جائیں گے تو مارے جائیں گے، آگے جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا پانی میں مارو، اس کے بعد راستے کیسے کھلتے ہیں ہم دکھاتے ہیں تم کو۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پھر وقت کا سب سے بڑا نہیں، جن کو اپنی خدائی کا دعویٰ، اپنی ربوبیت کا دعویٰ تھا، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے کامل بندے بن کر دکھاؤ، اس کے بعد ہماری مدد و نصرت تمہارے اوپر آئے گی لازماً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کو پیغام یہی دیا جاتا ہے، ایک مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، کامل یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ایسے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اسباب نہ بھی ہوں اللہ پاک حالات بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ جس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے اور وہ نا امید اور رسوا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دشمنوں کی سازشیں شروع ہی سے رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے دشمنان کفار مکہ نے سازش کی، پھر اس کے بعد بنو قریظہ میں ہوا ہے، بنو نذیر نے یہ کیا تھا، دعوت دی حضور کو کہ آؤ ہمارے سرداروں کے ساتھ کچھ بات کریں، مذاکرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرے کے لیے پہنچے، پہلے ہی سے ان کا ارادہ تھا قتل کرنا ہے، کسی وقت تو کسی یہودیہ نے زہر دے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیسے ہی منہ میں رکھا وہی آ گئی۔ بعض روایت میں ہے کہ گوشت نے خود بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی اس میں میرے اندر زہر موجود ہے، تو حضور نے پھینک دیا، اور جس صحابی نے آپ کے ساتھ اس زہر کے لقمے کو کھا لیا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سازشیں کی مارنے کی، قتل کرنے کی، اور اس وقت ارادہ یہ تھا کہ کسی پتھر یعنی پتھر کو اوپر سے گرا دیا جائے اور آپ جو ہے نا اس کے اندر نعوذ باللہ شہید ہو جائیں، منشا تھا۔ تو آپ کو وہی آ گئی کہ ان کی سازش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کیا، ان کی جلاوطنی ہو گئی، وہاں سے باہر کر دیا گیا ان کو، پھر اسلام وسیع ہوتا چلا گیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ میں عمومی جو معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے اس کی وجہ سے تقریباً سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے تھے، آپ نے جو معافی کا اعلان فرمایا، کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری معافی نہیں ہے، اب تک ہم جو ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں کوئی آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اب اس کو معاف کر دیا جائے۔ جو آدمی ملک کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ گیا، رشتہ داروں کو چھوڑ گیا، بھائی بچوں کو چھوڑ گیا، اپنا مال و دولت سارا کا سارا چھوڑ کر گئے، اپنا شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے قتل کی سازشیں تک ہو گئی، جب تک موجود رہے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی ہم لوگ دیتے رہے، آج جب وہ فاتح بن کر آتے ہیں تو آج تو ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ کافر یہ سوچنے لگے، اپنے آپ میں کہنے والے کہنے بھی لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، جو مکے میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان مل جائے گا، جو فلاں جگہ پر چلے جائے اس کو بھی امان مل گیا۔ اس رحمت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کریمہ کو دیکھ کر، سارا کا سارا مکہ تقریباً مسلمان ہو گیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے اس میں، سوائے چند اصحاب کے جو چلے گئے پھر بعد میں، تو اسلام ہی قبول نہیں کیے۔ تو اسلام کی یہ جو وساطیں ہوتی رہی، غیر مسلموں سے یہ چیزیں دیکھی نہیں گئی، تو ان لوگوں نے خاص طور پر یہ اس وقت جو ہے نا سازشیں رچنی شروع کی کہ کسی طرح ان میں تفرق کی، انتشار کی ضرورت ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ حضور کے زمانے میں بھی ہوا، پھر بعد میں فتنے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے نا یعنی خلیفہ راشد بنے، خلیفہ تیسرے خلیفہ بنے، وہاں سے یہ سازشیں جو ہے نا پک اپ پکڑی پھر، اور اس کی ساری پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی پہلے ہی سے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم کو ایک لباس پہنایا جائے گا، تم کو جو ہے نا نکالنا نہیں ہے خود سے۔ چنانچہ صحیح ہونی سازشیں رہی، غیر مسلموں کی سازشیں رہی، عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص تھا جس نے مصر سے یہ سازش شروع کی تھی، اور حضرت عثمان کے خلاف بغاوت جو ہے نا اس نے پھیلائی، خطوط لکھ کر پھر یعنی بدنام کرنے لگا حضرت عثمان کو بھی، صحابہ اکرام کو بھی، اور ایک دوسرے کے مہروں کے ساتھ خطوط لکھے جانے لگے۔ حضرت علی کی طرف سے خطوط جاتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ان کی طرف سے خطوط جا رہے ہیں پتہ نہیں، حضرت طلحہ کی طرف سے خطوط جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے خطوط جا رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور حضرت عثمان کے بارے میں افواہات، الزامات، بے بنیاد باتیں جو ہے نا پھیلائی جانے لگی۔ تو لوگوں نے یہ تصور کر لیا یعنی ان قریوں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والوں نے کہ بھئی یہ غلط خلیفہ ہیں۔ چنانچہ وہاں سے وہ پہلے تو حج کا ارادہ ظاہر کر کے نکلے، منشا یہ تھا کہ اس خلیفہ کو بدلنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ ہوا، حج کے زمانے میں بعد افتاح حضرت عثمان نے جب اپنے فوجیوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ حج کر کے آؤ تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا, پھر تو ان کو تو بڑی سہولت ہو گئی, تو آئے تھے قتل کرنے کے لیے. یہ تھا کہ بھئی یہ فلاں شراب پیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ایسی افواہیں پھیلا دی گئیں, بہت سی ہیں, پھیلانے والوں نے بہت سی باتیں پھیلائیں. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بھئی عام صحابہ بھی, بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے, ان کے باتوں میں آ گئے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یعنی شہادت کا واقعہ پیش آیا. بڑی عجیب و غریب شہادت ان کی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تو ہم تذکرہ کرتے ہیں, 3 دن ان پر پانی بند کر دیا گیا, بہت یعنی بہت ہی تاریخ کا المناک واقعہ, دردناک واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت عثمان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا, ان پر تو 40 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا تھا, 40 دن تک پانی جن پر بند کر دیا گیا. مسجد نبوی میں امامت کیا کرتے تھے, امامت سے روک دیا گیا ان کو, دوسرے لوگ امامت کرنے لگے تھے, ان کو گھر میں محصور کر دیا گیا تھا, دشمنوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا, اور قرآن پاک کی آیت, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت ان کو شہید کیا گیا. مجبور ہو کر ایک مرتبہ چھت پر آ کر ان لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میرے اوپر پانی کو بند کر رہے ہو, جس کنویں کا پانی کو تم لوگ مجھ پر بند کر رہے ہو یہ وہ کنواں ہیں جو کنواں جس وقت صحابہ رسول کو ضرورت تھی, میں نے خود اپنے پیسوں سے خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, آج اس کا پانی تم مجھ پر بند کر رہے ہو, اور بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے اس موقع پر. اور پھر پیاس کی حالت میں شہادت ان کی ہوئی, شہید کر دیا گیا. اور جس وقت شہید کیا گیا تو پورا خون ان کے خونی کپڑے جو ہے نا ان کے خون آلود ہو گئے. قرآن جو سامنے پڑھ رہے تھے, قرآن پاک کی آیت تھی, فسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, اللہ جو ہے نا ایسے دشمنوں کے لیے, ان کافروں کے لیے کافی ہے, اللہ پاک سننے والا بھی ہے, لوگوں کے احوال کو جاننے والا بھی ہے. شہادت ان کی ہو گئی. بڑا عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے, ان کی شہادت کا واقعہ بھی. ہم صرف شہادت کے واقعے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد کرتے ہیں, اس کی تفصیلات کو ہم جانتے ہیں. سارے صحابہ جتنے بھی, حضرت علی کی بھی دیکھا جائے تو اچھا انہی کی سازشیں رہی ہیں پوری کی پوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا اس دنیا سے, فرماتے ہیں کہ مرض وفات تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کے اثرات تھے جو یہودیوں نے دیا تھا, دیکھا گیا. تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نصیب ہوئی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں, اس کے اثرات جو ہے نا آپ کے اندر پائے جاتے ہیں, شہادت کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ اور آگے جائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس وہ بھی شہید ہو گئے, حضرت علی وہ بھی شہید ہوئے, اس کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے, حضرت حسین وہ بھی شہید ہوئے, اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہے, حضرت حسن وہ بھی شہید ہوئے, اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ ایک سازشوں کا سلسلہ چل رہا ہے. نام تو لیا جاتا رہا اہل بیت کا, نام تو لیا جاتا رہا آل رسول کا, نام تو لیا جاتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا, آپ کے اہل بیت کا, لیکن پیچھے ان کی سازشیں یہ رہی ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو, اسلام اور اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے, ان میں تفرق اور انتشار ہو. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو باتیں چلائی ہیں اس زمانے میں, اور جو خطوط آپس میں لکھے ہیں, جو احوال جو ہے نا امت میں پھیلائے ہیں, وہ جو ہے نا چونکہ محفوظ رہے کتاب تاریخوں کے اندر, تو وہ آج بھی امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن اور ہمارے افکار بھی خراب ہو گئے ہیں ان کے نتیجے میں. اس وجہ سے صحابہ کی شان کے بارے میں ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بول رہے ہوتے ہیں, تو یہ غیروں کی سازشیں رہی ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی صحابہ اکرام کے تفصیلی احوال موقع ہوا تو عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ بھی کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کی طرف سے. لیکن صحابہ کرام میں اختلافات جو ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی غیروں کی ایک منظم سازش رہی ہے باضابطہ طور پر, اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمارے اپنے افراد بھی جو ہے نا اس کے اندر یعنی آ گئے. ہوتا ہے, انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس میں اس حوالے سے جو بات کہنی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو ذوات ہیں ہمارے لیے انتہائی عظیم ہے, انتہائی مقدس ہے. ان کے بارے میں ہم کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا جز ہے, ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم, ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے, ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, ان سے بغض یہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ہے. تو اس وجہ ان کو تکلیف نہ دی جائے, ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے, ان سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی نے ہدایت دی ہے, اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے لڑتے رہو. یہ جمعے کے عربی خطبے کی کچھ جو عبارتیں ہیں اس کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں. یہ اسی لیے ہوا کہ بھئی یہ چیزیں جب حد سے آگے بڑھ گئی ہیں تو پھر علماء نے جو ہے نا بعد میں یہ چیزیں خطبے ہی میں شامل کر دیں کہ ہر جمعہ جو ہے نا لوگ سنتے رہیں, ان کی عقیدت اور عظمت اور محبت دلوں کے اندر قائم ہوتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں باقی بھی رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.